بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کی جا رہی ہے آخری جنگ. اس کے مصنف ابو یحییٰ ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے 03067878222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا نام آخری جنگ, مصنف ابو یحییٰ دیباتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک. تاریخ کے طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ان جنگوں سے عبارت رہا ہے جن میں انسانوں کی جان, مال اور آبرو سب بے وقت ہو جاتی ہیں. مگر یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر لڑے جانے والی اصل جنگ, جس کے نتیجے میں باقی تمام جنگیں خونریزی اور فساد برپا ہوتا ہے, انسانوں کے مابین نہیں بلکہ انسان اور شیطان کے درمیان لڑی جانے والی جنگ ہے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کا آغاز روز ازل اس وقت ہوا جب ابلیس نے ہمارے باپ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے تا قیامت اس بات کی مہلت مانگی کہ اسے انسانوں کو گمراہ کرنے کا موقع دیا جائے. یہ بات مان لی گئی, مگر اس جرم کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے شیطان پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی گئی. یہ گویا کہ آج کی اصطلاح میں انسانیت پر کیا جانے والا تاریخ کا سب سے بڑا خودکش حملہ تھا, جس میں شیطان نے اپنی مکمل تباہی کی قیمت پر انسانوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا. بدقسمتی سے شیطان کا یہ حملہ اتنا کامیاب رہا کہ ایک صحیح حدیث بخاری کے الفاظ مستعار لیے جائیں تو ہر ہزار میں سے 999 لوگ اس کی زد میں آ کر جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں. اس حملے کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے اس بدترین دشمن اور اپنے خلاف اس کی جنگ سے سرے سے واقف ہی نہیں. وہ بے خبری میں انسانوں پر وار کرتا ہے اور ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے. تاہم اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہے کہ اس نے انسانوں کی اس بے خبری کو دور کرنے کے لیے ہر دور اور ہر قوم میں ہزارہ انبیاء کرام کو بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا, اور اب تا قیامت انسانوں کو یہ بتانا کہ شیطان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. شیطان اور انسان کی اس جنگ میں امت مسلمہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل گروہ ہے. اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہیں تو انسانیت کی بڑی تعداد کو شیطان کے چنگل سے چھڑا سکتے ہیں. وہ ایسا نہیں کریں گے تو گویا خود شیطان کے مشن میں اس کے مددگار بن جائیں گے. چنانچہ امت مسلمہ شیطان کا سب سے بڑا نشانہ ہے. شیطان کے لیے اس امت کو نشانہ بنانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو دین اور اپنے تعصبات کو حق سمجھنے لگے, جبکہ شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو اپنی خواہشات اور تعصبات پر ترجیح دینے لگیں. چنانچہ انسان اور شیطان کی یہی جنگ, اس جنگ میں امت مسلمہ کی اہمیت اور شیطان کا طریقہ کار ہی میرے اس نئے ناول آخری جنگ کا مرکزی خیال ہے. میرا پہلا ناول جب زندگی شروع ہوگی حادثاتی طور پر وجود میں آیا, مگر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بات اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچی جس کی مجھے کوئی امید نہ تھی. یہی معاملہ میرے دوسرے ناول ختم اس وقت کی کا رہا. آخری جنگ میرے انہی دو ناولوں کا تسلسل ہے, جس کی کہانی اس کے مرکزی کرداروں یعنی عبداللہ اور نائمہ کے ارد گرد گھومتی ہے. تاہم یہ واضح ہے کہ اس ناول کے تمام کردار چاہے شیاطین ہوں یا انسان اور ان کے حوالے سے بیان کیے گئے متعین واقعات سب فرضی ہیں. اس وضاحت کی ضرورت اس لیے اہم ہے کہ قارئین میرے ناول کے کرداروں سے بہت زیادہ وابستہ ہو جاتے ہیں، خاص کر عبداللہ اور نائمہ سے. یہ دونوں دراصل علامتی کردار ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ایک دائی اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. قارئین کو ان کرداروں کو اسی پہلو سے دیکھنا چاہیے. اس ناول میں شیاطین کی سوچ اور کار فرمائی زیر بحث آئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ چند مقامات پر استعمال ہونے والے بعض اسالیب کچھ تالے سبیت لوگوں پر گراں گزرے. اسی طرح میرا اصل مقصد ناول نگاری نہیں تھا، اس لیے اختصار کے پیش نظر چند مقامات پر کہانی اور کردار نگاری کے بعض پہلوؤں سے صرف نظر کیا گیا ہے، جو کچھ اہل ذوق کے لیے بار خاطر ہوگا. امید ہے کہ میرا عذر قبول کر کے دونوں طرح کے قارئین ان چیزوں پر درگزر فرمائیں گے. بحیثیت دین کے ایک ادنا طالب علم کے، میں اس مختصر ناول میں قرآن مجید کا ایک اہم اور بنیادی پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو بات اس امت کے جلیل القدر اہل علم امت کے خواص کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. یہ ادنا طالب علم اپنے سادہ اسلوب میں اب اسے عوام الناس تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے ہی میں دنیا اور آخرت کی ہماری نجات پوشیدہ ہے. اس پیغام کو بھولنے کا نتیجہ ماضی میں بھی تباہ کن رہا ہے، اور شدید اندیشہ ہے کہ مستقبل میں بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گا. میرے نزدیک اس حقیقت کو سمجھ لینے ہی میں ہمارے عروج اور زوال کا راز پوشیدہ ہے. تاہم ایک ناول تفصیلی علمی استدلال کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے ماہنامے انذار کے نومبر 2015 کے شمارے میں اپنے نقطہ نظر کا علمی استدلال اور پس منظر بیان کر دیا گیا ہے. جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ یہ شمارہ پڑھ لیں یا ہماری ویب سائٹ پر دیکھ لیں. مجھے اس قوم سے بڑا حسن ظن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی قوم ہے. انہیں اگر درست بات بتائی جائے تو یقیناً یہ توجہ سے سنیں گے. چنانچہ اسی احساس کے تحت آج یوم العرفہ کے دن، جب خدا کے بندے اور بندیاں عرفات کے میدان میں خدا کی بندگی کا اقرار اور شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، میں اس ناول کو مکمل کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس عاجز نے اپنی بساط بھر کوشش کر کے قوم کے دل پر دستک دی ہے. مجھے نہیں خبر کہ یہ دستک کتنے دلوں کے دروازے کھولے گی. مجھے نہیں خبر کہ اس قرآنی دعوت کے جواب میں کتنے لوگ لبیک کہیں گے، لیکن جو لوگ شیطان کے خلاف اس آخری جنگ میں اترنے کا عزم کریں گے، جو لوگ قرآن مجید کی پکار کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خدا کی طرف سے اٹھیں گے، انہیں وہ باتیں یاد رہنی چاہیے. ایک یہ کہ اب وہ اپنے بدترین دشمن شیطان کے حملوں کی زد میں آ جائیں گے. شیطان اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، مگر اس سے زیادہ اہم دوسری بات ہے، وہ یہ کہ اللہ اپنے دوستوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. جب عالم کا پروردگار ان کے ساتھ ہے تو ساری دنیا مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. پروردگار عالم ان کا محافظ بن کر اس دنیا میں بھی ان کی حفاظت کرے گا اور قیامت کے دن بھی انہیں اپنی بہترین نعمتوں سے نوازے گا. اس جنگ میں شکست شیطان کا مقدر ہے، اس جنگ میں فتح عباد الرحمن کا مقدر ہے. شرط یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو دین نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے خود کو ڈالیں. یہی اس ناول کا اصل پیغام ہے. ابو یحییٰ، یوم العرفہ، 1436 ہجری. ابتدائی ناول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. عبداللہ صاحب ایک منٹ رکیے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے. اپنا نام سن کر عبداللہ کے قدم رک گئے. اس نے پلٹ کر دیکھا، آواز اور لب و لہجے سے کانوں نے جو سمجھا تھا، نگاہوں نے اس کی تصدیق کر دی. درمیانی عمر کا ایک سفید فام شخص اس کی سمت آ رہا تھا. وہ ایک دراز تر شخص تھا، جسم شریرا اور چہرہ زندگی کی رونق سے بھرپور، لیکن یہ چہرہ عبداللہ کے لیے بالکل غیر مانوس تھا. گرچہ گرناتا کے شہر میں اسے کسی جاننے والے سے ملنے کی کچھ زیادہ توقع بھی نہ تھی، عبداللہ نے ذہن پر زور ڈالا. اس مشقت کا حاصل ایک ہی نکلا، کہ اس شخص کے چہرے پر پڑے ہوئے اجنبیت کے پردے اور گہرے ہو گئے. ہو سکتا ہے کانفرنس میں کہیں ملا ہو اور مجھے یاد نہ رہا ہو، عبداللہ نے دل میں سوچا. وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اجنبی نے قریب آ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا. السلام علیکم، میرا نام ڈیوڈ ہے، آپ داؤد کہہ سکتے ہیں. عبداللہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا. عبداللہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مخاطب ایک مسلمان بلکہ نو مسلم ہے. رواں انگریزی لہجے میں سلام اور لفظ داؤد کا استعمال اس کے اسلام اور ان کا تلفظ اس کے نو مسلم ہونے کا قرینہ تھا. عبداللہ کے چہرے پر اس کی روایتی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی جھلک ابھی تک پیدا نہ ہوئی تھی. یہ بات اجنبی نے بھی محسوس کر لی. اس نے اپنا مزید تعارف کرایا، میں نے آج کے سیشن میں آپ کی تقریر سنی تھی. آپ تقریر کے بعد یہاں ہوٹل کی لابی میں آ گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا آیا. سیشن تو ابھی جاری ہے. جی ہاں سیشن جاری ہے، میں فریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر باہر آیا تھا. جی یقیناً آپ کو واپس سیشن میں جانا ہوگا، لیکن میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے. ویسے میں ایک مسلمان ہوں، نو مسلم. آخری بات کہتے ہوئے داؤد کے لہجے میں جوش آ گیا تھا. اس جملے نے عبداللہ کے تاثر کی تصدیق کر دی تھی. اس نے داؤد سے دوبارہ بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ہدایت کے راستے اور جنت کی منزل کی طرف بڑھنے والے قدموں پر سلام ہو. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس راہ پر خوش آمدید. عبداللہ کی بات سے داؤد ایک دم کھل اٹھا. اس نے خوش ہو کر کہا، مجھے اسلام قبول کرنے پر اس طرح مبارکباد پہلے کبھی کسی نے نہیں دی. مجھے اس لمحے محسوس ہو رہا ہے کہ میں پیغمبر اسلام کے دور میں پہنچ گیا ہوں. میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں اپنے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی وارث سے مخاطب ہوں. شکریہ، میں تو دو دن سے یہاں موجود ہوں. آج کانفرنس کا آخری سیشن ہے جو رات تک جاری رہے گا. کل الگ صبح ہی میری روانگی ہے. عبداللہ نے اپنے بارے میں کہے گئے تعریفی کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے داؤد کے اصل سوال کے جواب میں اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا. تاہم اس کے لہجے میں تردد تھا. وہ ملاقات سے منع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس کے پاس ملنے کا موقع نہیں تھا. اس کے بعد سن کر داؤد کے چہرے پر مایوسی طاری ہو گئی. لمحہ بھر کو دونوں خاموش ہو گئے. داؤد کے مرجاتے چہرے کو پڑھتے ہوئے عبداللہ نے ایک راہ نکالی. ایک شکل ہو سکتی ہے، کانفرنس کے آخری سیشن سوال و جواب کا ہے. یہ سیشن شام میں ہوگا، دوپہر سے شام تک کا وقفہ ہے. میں اس وقفے میں الحمرا دیکھنے جاؤں گا، آپ چاہیں تو میرے ساتھ وہاں چلیں. مگر خبر نہیں آپ کو وہاں جانے میں کوئی دلچسپی ہے یا نہیں. عبداللہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ داؤد خوشی سے بول اٹھا، کیوں نہیں، میں ضرور چلوں گا. یہ تو میری دلچسپی کی چیز ہے، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے ماہر آثار قدیمہ ہوں. اس قدیم تاریخ کا ماہر جو پرانے آثار کے اجڑے ہوئے در و دیوار اور ان میں پوشیدہ دفینوں میں لکھی ہوتی ہیں. چلیے، یہ تو بہت خوب ہوا. ہماری ملاقات پکی ہو گئی. آج کی سحر الحمرا کے ساتھ آپ کے نام بھی ہے. میں انشاءاللہ یہی لابی میں آپ کو مل جاؤں گا. جی ضرور، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے بامی مسافہ کیا اور عبداللہ آڈیٹوریم کی طرف جہاں کانفرنس ہو رہی تھی واپس جانے کے لیے آگے بڑھ گیا. نیکسٹ، جمیلہ سو رہی تھی مگر اس کے چہرے پر بے چینی اور اضطراب کے آثار نمایاں تھے. وقفے وقفے سے وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی. الفاظ واضح نہیں تھے مگر خوف اور اذیت کی اس کیفیت کی عکاس ضرور تھے جس سے وہ خواب میں گزر رہی تھی. وہ یقیناً کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی. پھر ایک جھجھلاتی ہوئی چیخ مار کر وہ بیدار ہو گئی اور گھبراہٹ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی. اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے. ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا مگر اس کا دل سکون کی کیفیت سے بالکل خالی تھا. وہ مایوسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں بڑبڑائی، میرے خدا پھر یہی خواب، اس اذیت سے کب پیچھا چھوٹے گا. یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا. خیالات کی ایک رو تھی جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی. وہ جو اذیت خواب کی شکل میں اسے نیند میں بھگتی تھی، وہ جاگنے پر خیال کی شکل میں اس پر مسلط ہو گئی. یا شاید یہ خیال ہی تھا جس نے برسا برس سے خواب کے روپ میں اس کو اذیت سے دوچار کر رکھا تھا. وہ ساری زندگی یہ خواب دیکھتی آئی تھی. رسوائی اور ذلت کی داستان اس پر ایک ہی دفعہ مسلط ہوئی، لیکن خیال اور خواب کی دنیا میں یہ اذیت زندگی بھر کے لیے ایک روگ بن کر رہ گئی تھی. کچھ عرصہ ہوا کہ یہ خواب کچھ کم ہو گئے تھے مگر جب سے اس کی بڑی بیٹی سارا کی شادی ہوئی تھی، اسے یہ خواب دوبارہ ستانا شروع ہو گئے. کبھی اس کے شوہر کا غضبناک چہرہ اس کی نگاہ کے سامنے آ جاتا، کبھی اس کی کفن پوش لاش نظر کے سامنے آ جاتی، اور کبھی طلاق کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، اور کبھی اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سوچ سکی. وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. اس نے برابر میں لیٹی ہوئی اپنی چھوٹی بیٹی سبا کی طرف دیکھا. وہ ہر چیز سے بے خبر سو رہی تھی. اس کے چہرے پر معصومیت تھی، سکون تھا، اور نوجوانی کی گہری اور بے فکر نیند کے آثار تھے. اللہ ان دونوں کو ہمیشہ اپنی پناہ اور عافیت میں رکھے، اپنے گھروں کا سکھ دکھائے. اس نے سبا کے ساتھ سارا کے لیے بھی دعا کی. سارا کو اس کی دعاؤں کی واقعی بہت ضرورت تھی. سارا کی شادی کو چند ہی مہینے ہوئے تھے. وہ اپنے چچا زاد حمزہ سے بے آئی گئی تھی مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی جمیلہ کا سکون غارت ہو گیا تھا. حمزہ اس کے دیور کا لڑکا تھا مگر دونوں گھرانوں میں عرصے سے کچھ زیادہ ملنا جلنا نہ تھا، اس لیے انہیں حمزہ کے مزاج کا زیادہ اندازہ نہ تھا. انہوں نے حمزہ کو بچپن میں دیکھا تھا، دوبارہ اس وقت دیکھا جب ان کے دیور شفقت اور دیورانی ثمینہ اس کا رشتہ لے کر آئے. ایک بیوہ کے گھر جس کے دونوں لڑکے کام کاج سے فارغ ہوں، ساتھے پیتے گھرانے کا رشتہ آ جائے، وہ بھی اتنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں سے، اس سے زیادہ سکون کی کوئی بات اس کے لیے نہیں ہو سکتی تھی. وہ ماضی کی ساری شکایتیں بھول گئی. یہ بھول گئی کہ ان کے شوہر کے بعد شفقت نے مرحوم بھائی اور اس کے 4 یتیم بچوں کی کفالت کرنے کے بجائے منہ پھیر لیا تھا. وہ یہ بھی بھول گئی کہ جس وقت وہ اور ان کے بچے غریبی کے انبار میں دبے ہوئے زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح کھینچ رہے تھے، شفقت صاحب نے انہیں پلٹ کر بھی نہ پوچھا، نہ سگی رشتے داری کا لحاظ کیا، نہ بھائی کی یتیم بچوں کا. وہ انتہائی خودغرض شخص تھے. یہی زندگی میں ان کی ترقی کا راز بھی تھا. انہوں نے زندگی بھر اپنے بیوی بچوں کے علاوہ کبھی کسی کا نہ سوچا. اپنی ترقی کی راہ میں انہوں نے کسی جائز اور ناجائز، حلال و حرام کی پرواہ نہ کی، اور آج وہ دینوی ترقی کے عروج پر کھڑے تھے. ان کی بیوی سمینہ اپنے شوہر سے بھی دو ہاتھ آگے تھی. درحقیقت شوہر کو ایسا بنانے میں بہت کچھ ان کا بھی عمل دخل تھا. مگر قسمت کو کیا کہیے کہ کچھ عرصہ قبل کسی شادی میں حمزہ نے سارہ کو دیکھ لیا. وہ تھی بھی بہت خوش شکل. پھر شادی کے موقع پر پہن اوڑھ کر ایسی لگ رہی تھی کہ ہزاروں میں نمایاں ہو جائے. وہ حمزہ کے من کو بھا گئی. اس نے ماں باپ کو صاف بتا دیا کہ شادی کرے گا تو سارا ہی سے کرے گا. شفقت اور سمینہ ان دنوں اپنے اکلوتے بیٹے حمزہ کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے. شروع میں دونوں نے مزاحمت کی مگر آخر کار بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے. گرچہ وہ اس رشتے پر دل سے راضی نہ تھے اور خاص کر سمینہ تو کسی طور پر آمادہ نہ تھی، مگر بیٹے نے کسی بھی اور جگہ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا. مجبوری کے عالم میں بیوہ بھابھی اور مرحوم بھائی کی اولاد کی محبت دوبارہ جاگی. پھر آنا جانا شروع ہو گیا، ملنا جلنا ہوا، تحفے تحائف دیے گئے اور پھر آخرکار سارا کا رشتہ حمزہ کے لیے مانگ لیا گیا. جمیلہ کس منہ سے اور کس طرح نہ کہتی، قریبی رشتہ، دولت کی ریل پیل، اچھا کھانا پینا، اور یہاں ہر جگہ مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے. بیٹے بے روزگار تھے، بیٹیوں کو کسی نہ کسی طرح پڑھا لکھا دیا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی شادی کیسے ہوگی. مگر شفقت اور سمینہ نے یہ اطمینان بھی دلا دیا کہ ان کا جہیز کے نام پر کوئی مطالبہ نہیں. گرچہ اس میں بھی اصل وجہ ان کی شرافت سے زیادہ یہ تھی کہ جہیز کے نام پر جو کچھ سارا کے ساتھ آنا متوقع تھا وہ ملنے جلنے والوں میں ان کی ناک کٹوانے کا سبب بن جاتا. جو ایک روز جب قسمت ایسے مہربان ہوئی تو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، سارا حمزہ کے ساتھ بیاہی گئی. یہ بات بعد میں کھلی کہ حمزہ کا غصہ آگ کی بھٹی کی طرح دہکتا ہے، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا، بالکل اپنے تایا یعنی جمیلہ کے شوہر پر گیا تھا. اس مماثلت کے خیال ہی سے جمیلہ ایک دفعہ پھر لرز گئی. بے اختیار انہوں نے فون اٹھایا اور سارا کا نمبر ملایا. کافی دیر تک بیل بجتی رہی، پھر نیند میں ڈوبی ہوئی سارا کی آواز آئی، امی سب خیریت تو ہے؟ رات کے 3 بجے آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ بیٹا بس تجھ سے پوچھنا ہے، تم خیریت سے تو ہو؟ امی رات کے اس پہر آپ نے صرف یہ پوچھنے کے لیے مجھے نیند سے اٹھایا ہے کہ میں خیریت سے ہوں؟ سارا نے دبی دبی آواز میں پوچھا. اس کے لہجے سے بیزاری ٹپک رہی تھی. آپ کو پتا ہے کہ حمزہ اٹھ گئے تو غصہ ہوں گے، یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ حمزہ کو آج کل غصہ تو نہیں آ رہا. امی خدا کے لیے، انہیں غصہ نہیں بھی آ رہا ہو تو اس بے وقت کے فون پر ضرور آ جائے گا. پلیز فون بند کر کے سو جائیں، صبح میں بات کروں گی آپ سے. سارا نے یہ کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر فون رکھ دیا. جمیلہ کچھ دیر فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر وہ ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے دست بدعا ہو گئیں کہ جس پلسرات سے وہ گزری ہیں ان کی بیٹی کو کبھی اس پر قدم نہ رکھنا پڑے. وہ دیر تک یہ دعا مانگتی رہیں. پیراگراف چینج. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، آسمان پر چاند موجود نہ تھا، یہ قمری مہینے کی ابتدائی تاریخ تھی. وہ ہوتا بھی تو گہرے سیاہ بادلوں کے سامنے خود کو اسی طرح مجبور پاتا جس طرح تاروں کی روشنی ان بادلوں کی قید میں بے بس ہو چکی تھی. یہ آسمان کا حال تھا، رہی زمین تو اس تہرائی علاقے میں دور دور تک روشنی کی ایک رمک بھی موجود نہ تھی. اندھیرے کی محیط چادر نے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا. گرچہ اس صحرا میں کوئی منظر ویسے بھی موجود نہ تھا، ہوا بالکل بند تھی، چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا جاری تھا. غرض اندھیرے اور سناٹے کا ایسا راج تھا کہ کوئی انسان یہاں آ جاتا تو دہشت سے مر جاتا. اس سناٹے میں وقفے وقفے سے اگر کوئی آواز گونج رہی تھی تو وہ اس اندھیرے میں نظر نہ آنے والے سانپوں کی فنکار تھی. یہ فنکار اس وحشت زدہ ماحول میں مزید دہشت پیدا کر رہی تھی. ایسی ہی وحشت زدہ تاریکی اور سکوت اس مجلس پر طاری تھا جو اس صحرا میں ایک پہاڑی ٹیلے کے دامن میں ہو رہی تھی. تمام حاضرین سرتا پیر سیاہ چوغوں میں ملبوس تھے. چہرے کی جگہ ایک عجیب مکروہ سی شکل نظر آ رہی تھی. یہ لوگ کسی طور انسان نہیں تھے, یہ واقعی انسان نہیں تھے, مگر یہ کیا تھے اس کا کچھ اندازہ کرنا ممکن نہ تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ اندھیرے کی کوئی مخلوق تھی جس کے لیے اندھیرا روشنی کے برابر تھا. قیاس اگر کچھ بتاتا تھا تو وہ یہ کہ ابلیس کے بہت سے فرزند ایک ساتھ جمع ہیں. کچھ دیر بعد اس خاموشی کو حاضرین میں سے ایک کی پکارتی ہوئی آواز نے توڑا. اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو مخاطب کر کے کہا, عزت مآب داریوس, آج سردار نے ہم کو اس طرح اچانک کیوں بلایا ہے؟ محترم سوگوال, مجھے بھی نہیں خبر کہ اس اجتماع کی کیا خاص وجہ ہے, بظاہر تو سب ٹھیک ہے, داریوس نامی شخص نے جواب دیا. اس کے لہجے اور آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس مجلس میں کوئی نمایاں مقام کا شخص ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا عزت مآب داریوس, سب ٹھیک ہی نہیں بلکہ بہت اچھا جا رہا ہے. پہلے شخص نے جسے سوگوال کہہ کے مخاطب کیا گیا تھا ایک دفعہ پھر اپنی پھنکارتی ہوئی آواز بلند کی. ایک طویل عرصے کی مشکل کے بعد پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا اقتدار پھر دنیا پر قائم ہو چکا ہے. ہر طرف ہماری مرضی چل رہی ہے. ایسا شاندار وقت تو ہماری تاریخ میں شاید ہی کبھی آیا ہو. میں آپ کی مکمل تائید کرتا ہوں. اس پھنکار کی تائید میں ایک اور پھنکار بلند ہوئی. سیاہ چوغے میں ملبوس ایک اور شخصیت نے گفتگو میں حصہ لیا. داریوس نے اس بلند آواز کی طرف متوجہ ہو کر اس شخصیت کو دیکھا, پھر سوگرال کی طرف رخ کیا. سوگرال نے اس کا مدعا سمجھتے ہوئے اس شخصیت کا تعارف کرایا. عزت مآب داریوس, یہ ہمارے نئے اور نوجوان ساتھی ہیں جو اپنے بیش بہا کارناموں کی بدولت ترقی پا کر پہلی دفعہ ہماری مجلس میں شرکت کا اعزاز پا رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اپنے ہونہار ساتھی منایوس کو. منایوس, آپ کو اس مجلس میں خوش آمدید. داریوس نے خوش دلی کے ساتھ منایوس کا استقبال کرتے ہوئے کہا. منایوس نے بھی والہانہ جواب انداز میں جواب دیا, میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ ایسے بڑے لوگوں کی مجلس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس عظیم مشن کو میرے آقا عزازیل نے شروع کیا تھا اس کو پورا کرنے والی مجلس کا رکن بنوں. مگر آپ کا اس مجلس میں ہونا اہل مجلس کے لیے اعزاز کی بات ہے. سوگوال نے شاندار طریقے سے منائیوس کی حوصلہ افزائی کی اور پھر اس کے کارناموں کی تحسین کرتے ہوئے داریوس سے کہا کہ داریوس, ہمارے اس نوجوان ساتھی نے پچھلے کچھ عرصے سے تہلکہ مچا رکھا ہے, ہر جگہ ان کی دھوم ہے. بہت خوب, کیا کارنامے ہیں ان کے؟ آپ جانتے ہیں کہ اولاد آدم کے خلاف ہمارے پاس سب سے اہم ہتھیار جنسی بیرا روی کا ہے. ہر دور میں ہم مرد و زن کو اسی کے ذریعے سے اپنے راستے پر لاتے رہے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے محترم سوگوال, مگر اس کے باوجود انسانی معاشروں میں زنا کو ہر دور میں برا سمجھا گیا ہے, لیکن اب تک صورتحال بدل چکی ہے. ہمارے ساتھیوں نے دنیا بھر میں زنا کو سماجی سطح پر قابل قبول شے بنا دیا ہے, بلکہ زنا کے بعد اب تو ہم جنس پرستی کو بھی ہم نے دنیا بھر میں نہ صرف عام کیا ہے بلکہ لوگوں کے لیے قابل قبول بھی بنا دیا ہے. داریوس نے سر ہلاتے ہوئے سوگوال کی تائید کی. اس کی تائید پر سوگوال نے فخر سے منائیوس کے بارے میں تفصیلات بیان کرنا شروع کی. جناب علی آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ عظیم کارنامہ جن ساتھیوں نے سر انجام دیا ہے ان میں اہم ترین نام سردار منائیوس کا ہے. آپ کی ذہانت، صلاحیت اور انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے بیشتر معاشروں میں زنا کو برائی نہیں سمجھا جاتا. بہت سے ملکوں میں ہم جس پرستی کو قبول عام حاصل ہو چکا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سردار منائیوس کا یہ کارنامہ بھی ہے کہ اریاں فلموں، فحش رسالوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے انہوں نے فحاشی کو دنیا کے ہر گھر میں پہنچا دیا ہے. فلموں اور ٹی وی پروگراموں کے ذریعے سے اب تمام دنیا میں نیم اریا لباس کا چلن عام ہو چکا ہے. یہ سب بھی منائیوس اور اس کے ساتھیوں کا عظیم کارنامہ ہے.
اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر ایک اپنے اختتام کو پہنچا. مزید کتاب سننے کے لیے پارٹ نمبر دو سنیے.